فجر بھی نہ پڑھنی پڑے اور مسلمان بھی رہیں جنت میں مل جائے. این خیال استو محال استو جنو, ملے گی یہ کلمے پر لیکن فرائض و واجبات چھوڑنے اور گناہ کرنے کی سزا بھگتنے کے بعد مل سکتی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور بعض دفعہ نماز روزہ چھوڑنے کا وبال یہ ہوتا ہے کہ آدمی دین سے اتنا دور ہوتا ہے کہ بجائے دیندار ہونے کے کوئی کفریہ معاملے میں مبتلا ہو جاتا ہے, قادیانیت کو حق سمجھنے لگتا ہے, کسی ایسے نیچری کے جال میں آ جاتا ہے, جاوید غامدی وغیرہ, ان لوگوں کے عقائد اتنے خطرناک ہیں جو کفریہ تک جاتے ہیں. لہذا پھر آدمی دین سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کے عقائد اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کا کلمے پر قائم رہنا بھی مشکل ہے. جیسا مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھا ہے کہ حدیث شریف ہے کہ جو ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھے, ہمارا ذبیحہ کھائے اور کلمہ طیبہ پڑھے, اس کو کافر مت کہو. یہ حدیث شریف روایت نقل کر کے آگے شرح میں مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ کی وجہ سے, کسی بھی گناہ کی وجہ سے, کہ وہ موبائل استعمال کرتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, اس سے وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن اگر عقیدہ اس کا خراب ہو جائے, جیسے ختم نبوت سے عقیدہ اس کا اٹھ جائے کہ نہیں نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی کانا دجال آ سکتا ہے, یا کوئی ایسا عقیدہ ہو جائے جیسے کہ سورہ نور کی آیات ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں, اگر وہ اس کا انکار کرنے لگے تو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ذبیحہ بھی حلال کھا رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ کافر ہو جائے گا قرآن کا انکار کرنے کی وجہ سے. اس لیے صرف ایک چیز کو نہیں دیکھا جائے گا, ضروریات دین کا جو انکار کرے گا, جو ایک حاکم الامت کے ملفوظات میں کہ ایک سرکاری ملازم ہے, وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں تجھے یہ نماز پڑھنے سے, یہ سر اٹھانے جھکانے سے اور ایسی حرکتوں سے کیا ملتا ہے, یعنی اس کو نماز کو وہ ایسی حرکتیں کہتا ہے, خود تو پڑھتا نہیں, اس کے پڑھنے پر بھی وہ اعتراض کرتا ہے. ایسے لوگ حکیم الامت فرماتے ہیں ایک اور صاحب کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک بڑے فلسفی تھے, فلاسفر تھے اس کی زبان میں, اور باقی نبوت تو ایک واہمہ ہے, اور باقی یعنی کہ لوگ تو ایسے یعنی وہم سے نبی سمجھتے ہیں. حکیم الامت آگے فرماتے ہیں اپنے تبصرے میں کہ ایسے گھر میں ایک مسلمان خاتون ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں, آپ بتائیے کہ جائز ہو رہا ہے یا ناجائز ہو رہا ہے. تو یہ ایسی بات دفعہ نئی تعلیم اور ایسی گمراہ کن ایجنسیوں کے چکر میں لوگ آ کے ایسے ایسے عقائد ان کے خراب ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے دوست نے مضمون لکھا تھا اور اس میں کسی اخبار سے انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک نماز روزہ اور تعویذ اور قرآن اور زکوٰۃ کے بارے میں مسائل پوچھے جاتے ہیں, جبکہ دنیا اتنی ترقی کر چکی, ان بیچاروں کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ضروریات دین ہے. ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اسی لیے جب آدمی دین سے دور ہوتا ہے تو جیسے ترقی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے ولایت کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں, ویسے ہی تنزل کی بھی انتہا نہیں ہوتی. پھر آدمی گمراہ ہو کے سلمان رشدی جیسا بھی بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. جو آدمی ہدایت میں اونچا جاتا ہے تو وہ بڑا مفسر اور قابل مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا بن سکتا ہے, اور جو ہدایت سے دور جائے وہ جاوید غامدی اور ایسے ایسے گمراہ کن لوگوں میں پرویز پچھلے دور میں گزرا ہے, پرویز غلام احمد پرویز, وہ کہتا تھا نماز کا تو حکم ہی نہیں, وہ تو کہ لا تقربوا الصلاۃ, خود قرآن میں ہے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ, حالانکہ آگے وانتم سکارا, جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. ابھی دو ایک دن پہلے یہیں کے ایک ساتھی کہنے لگے کہ میں ڈیفنس گیا, یہاں نماز پڑھتے ہیں, فجر کی نماز یہاں پڑھتے ہیں, درس بھی سنتے ہیں. تو آ کے ہم سے کہنے لگے کہ میں ایک ڈیفنس گیا تھا, وہاں ایک بڑے میاں وہ نماز پڑھ رہے تھے لیکن شراب کی بوتل قریب میں رکھی تھی. تو کہنے لگے میں نے پوچھا یہ کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں؟ کہا ہاں, پہلے میں نماز پڑھتا ہوں پھر شراب پیتا ہوں, کیونکہ قرآن میں تو حکم ہے کہ وانتم سکارا, جب تم نماز نہ پڑھو شراب کی حالت میں, ورنہ شراب حرام کہاں ہے. یہ مسلمان ہے اس کو پتا نہیں کہ شراب بھی حرام ہے. ایسے ایسے مسلمان پیدا ہو رہے ہیں اور موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. اس لیے شکر ادا کریں کہ جو ہمیں یہ نیک مجلسیں مل رہی ہیں اور ہم کم از کم گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ آدمی معصوم ہو جائے گا, لیکن جو گناہ ہو جائے اس پہ توبہ کی توفیق ہو رہی ہے, گناہ کو آدمی گناہ سمجھ رہا ہے, یہ بھی بڑی بات ہے. ورنہ دیکھیے وہ شراب پی رہا ہے اور اس کو حرام بھی نہیں سمجھ رہا ہے, اور یہ احکام تو اہل علم اور اہل فتاوا کا ہے. ورنہ ایسے آدمی کو کفر کا فتوا دیا جا سکتا ہے. جو شراب کو حرام نہ سمجھے, جس کو قرآن حرام قرار دے اس کو حرام نہ سمجھنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز بھی پڑھ رہا ہے. لیکن وہی بات میں سمجھتا ہوں, میرا خیال یہ قرآن میں, میرا خیال کیا ہے اور میری سمجھ کیا ہے. اس یا تو اپنی سمجھ کو ایسی کرو کہ درس نظامی پڑھو اور پورا کورس پڑھو, پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے. لیکن یہ لوگ, یہ جو گمراہ ہیں, انہوں نے بہت سے درس پڑھے ہوئے ہیں, لیکن جب ایک نظریہ پہلے قائم ہو جاتا ہے تو سب کو اسی سانچے میں ڈھالا جاتا ہے. اسی لیے نیک صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے, ایک من علم کے سنبھالنے کے لیے 10 من فہم کی ضرورت ہوتی ہے, اور فہم ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. حکیم الامت فرماتے ہیں, صحابہ سب کے سب عالم نہ تھے, چند صحابہ پڑھے لکھے تھے, اکثر بکریاں چلانے والے, اونٹ چرانے والے تھے, 100 تک گنتی بھی بعضوں کو نہیں آتی تھی, لیکن نبی علیہ السلام کی صحبت سے وہ فہم ان کو ملا کہ آج ساری دنیا کی اولیاء اللہ, آج کے تو کیا 700 سال پہلے کے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی, اور اس سے پہلے کے امام ابو حنیفہ, اور چاروں آئمہ, اور سارے آئمہ, حسن بصری بھی مل جائیں, سفیان ثوری بھی مل جائیں, تو بھی ایک صحابی کے پاؤں تک نہیں پہنچ سکتے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت اور زمانہ پایا. تو یہ فرق ہے کہ ان صحابہ کو ایسی فہم کیسے حاصل ہوئی تھی, نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے حاصل ہوئی تھی. تو علم کے ساتھ اسی لیے صحبت کی ضرورت ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں, کتاب دیکھنے والوں سے مجھے یہ خطرہ رہتا ہے کبھی بھی بھٹک سکتے ہیں, لیکن جو کسی اللہ والے کامل کی صحبت میں رہا ہو وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا. چنانچہ حکیم الامت نے یہ بھی لکھا ہے, حضرت گنگوئی رحم اللہ تعالیٰ کے دور میں شدی کی تحریک چلی تھی. وہ آریہ سماج کے کچھ لوگ تھے جو کہ اس زمانے میں ہندو کو اور ایک ہندوازم چلا رہے تھے, اور مسلمانوں کو غیر, وہ یہ بھی نہیں کہ ہندو بن جاؤ, وہ مسلمانوں کو کافر بنانا اور اللہ تعالیٰ سے ایمان اٹھانا ان کا کام تھا. تو وہ آگے کسانوں کے پاس, اور کسان تو اکثر غیر پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لیکن وہ حضرت گنگوئی کے مرید تھے. تو اس نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو, کیا کرتے ہو؟ کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے. کہا کہ اللہ کہاں ہے, نظر تو آتا نہیں, ہمیں دکھاؤ. اس نے کہا نظر نہیں آتا نا, ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے. اس نے اپنا پھاوڑا اٹھایا, میں تمہارے پیٹ میں گھسا دوں گا اگر آگے بات کی اس بارے میں. تو یہاں پہ یہ صحبت کام آتی ہے. علم نہیں تھا, اس کے خلاف ہم سن نہیں سکتے, اپنے ایمان کے خلاف ہم سن نہیں سکتے, لہٰذا یہ ایمان ہونا چاہیے, نہ کہ وہ جواب دینے لگے. حضرت پانی پتی رحم اللہ تعالی نے لکھا ہے اس کو کہ حضرت امام بہت بڑے منطق اور فلسفے کے امام تھے, امام راضی رحم اللہ تعالی, شیطان ان کے پاس آ گیا آخری وقت میں کہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ ایک کیسے ہے, تم بتاؤ. تو انہوں نے دلائل دیے, اس نے اس کو توڑا, کیونکہ شیطان بہت بڑا عالم ہے, سارے انبیاء کی علم کی جزویات سے باخبر ہے, ان کی شریعتوں کے, لہذا وہ اس کا رد کرتا رہا. یہاں تک کہ امام راضی دلائل دیتے دیتے 99 دلائل دے دیے, آخری دلیل باقی تھی کہ شیخ کو منکشف ہوا جن سے ان کا تعلق تھا, حضرت سلطان نجم الدین کبریٰ. یہ واقعہ میں نے خود حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ سے سنا. فرمایا کہ وہ وضو کر رہے تھے, ان کو کشف ہوا, اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ تمہارا مرید اس کشمکش میں ہے کہ وہ شیطان کو جواب دے رہا ہے. وہ لوٹا لے کر وضو کرنے جا رہے تھے, غصے میں لوٹے کو پھینکا اور فرمایا اپنے مرید سے مخاطب ہو کر کہ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں, بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں, میرے پاس یہ دلیل ہے کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے, وفی انفسکم افلا تبصرون, میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. انہوں نے پھر جب کہا کہ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں, تب شیطان بھاگا. ورنہ اتنے بڑے امام راضی, جب تفسیر لکھی ہوئی انہوں نے, وہ بھی ایسے سوال جواب میں پھنس گئے. لہذا اس معاملے میں, اس راستے میں سوال جواب نہیں بلکہ عمل اور اللہ کی عاشقی کام آتی ہے. لہذا اس یہ کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی عاشقی. عاشقوں سے ملتی ہے، جس کو ہمارے شیخ فرماتے تھے، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ جب آدمی اس میں رہتا ہے پھر اس کو کسی سے کوئی، یعنی وہ صرف عقیدت نہیں ہوتی ہے بلکہ عقیدہ بن جاتا ہے، ایک عقیدت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کو تعلق ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے خلاف وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا، سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان اور یقین کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ الحمدللہ۔